نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. آمنت بالله، صدق الله العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم. مولا يصل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله في حمد وثناء نبي كريم رؤوف الرحيم صاحب التكريم عليه الصلاة والتسليم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ آپ کی بارگاہ مقدسہ میں تحیتاً درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورہ المائدہ کا درس اپنے تسلسل سے جاری تھا، اور قرآن کریم فرقان حمید کی صورتوں میں مدنی صورتیں اسلامی معاشرت کی بہت زیادہ وضاحت کرتی ہیں. ایک مسلمان کو زندگی گزارنے کے لیے اس کے اپنے دیگر معاملات میں کام کرنے کے لیے بہت زیادہ نشاندہی کرتی ہے، اور مدنی صورتوں کے اندر سورہ المائدہ کو ایک بہت بڑی خصوصیت اور اہمیت حاصل ہے. اس کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کے مقام پر کئی درس گزر چکے. آج ہم سورہ المائدہ کی ابتدائی آیتوں کا خلاصہ اور اس کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے متعلق مفسرین، محدثین اور حضرات صحابہ کرام کے بیان کردہ طرز کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ کو عرض کر دیا گیا تھا کہ اس میں 120 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں، اور اس کا ایک اجمالی خاکہ، 16 رکوع کے اجمالی خاکہ 3 جمعے تک آپ حضرات کے سامنے مختصرا کہ ایک پہلی آیت میں یہ ہے، دوسری میں یہ ہے، دوسری سے آٹھویں میں یہ ہے، آٹھویں سے بارہویں میں یہ ہے، اس طرح کا ہم نے سرسری خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا. اب اس سورہ مبارکہ اور اسی سے متعلق حرم خدا میں تشریف لانے والے، آنے والے حجاج کرام، ان کے مقام اور اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کو بیان کیا. پھر آیت نمبر 3 کے بعد پوری تفصیل ساری اسلامی تعلیمات کی طرف چلتی ہے، اور بڑے حسین پہرائے میں اس سورہ مبارکہ کی ابتدا ہو رہی ہے. اور مدینہ منورہ میں تمام مومنین اور تمام اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو اپنے عہد کو پورا کرو. اب اس کی دو تفسیریں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمائی ہیں، اور آپ کے شاگرد حضرت سیدنا مجاہد اور حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمائی ہے. فرمایا رب کریم نے فرمایا اوفو بالعقود، کہ اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو جو تم نے رب سے کیا اس کو پورا کرو. اہل کتاب کو تو اس بات کو جھنجھوڑا گیا کہ تم سے پہلے بھی تم جن انبیاء کی اتباع کرنے کا دعویٰ کرتے ہو ان پر بھی ہم نے وہی احکام اتارے ہیں جو ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ پر اتار رہے ہیں. اس میں اور اس میں اصولی کوئی فرق نہیں ہے. تو لہذا تم اپنے معاملات کو الگ کر کے کو نئے دین کی بنیاد مت رکھو. اوف بالعقود, اسی عہد کو پورا کرو جس کا تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. سارے انبیاء اکرام جو پیچھے آئے, اگر تم نصارہ ہو, حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہو, ان کے اتباع کا دم بھرنے والے ہو, اگر تم یہودی ہو, حضرت عزیر اور حضرت سیدنا موسیٰ کے ماننے والے ہو, تو تم اس عہد کو پورا کرو کہ ان ساروں نے ہمارے اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر مرحمت فرمائی اور ان کے آمد کے متعلق ذکر کیا. جس طرح میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی عرض کیا کہ آج بائبل نسخہ قدیم اور نسخہ جدید ایک فرسودہ کتاب بن کے رہ گئی ہے, جس میں ہر شخص نے اپنی مرضی سے جو چاہا لکھ لیا, اس کو کسی قوم کا آئین سمجھ کر ایک اکثریت پیدا کی اسمبلی میں اور آئین کو تبدیل کر دیا. اسی طرح نصرانی اور یہودیوں کا مذہب یہ ہے کہ جناب جب معاشرے میں ایک معزز عالم کی اہمیت بڑھ جائے تو سارے علماء اس کو یہ اختیار دے سکتے ہیں کہ وہ خدا کی کتاب میں جو چاہے لکھے, یعنی پوری بائبل کو اور انجیل اور توریت کو ایک ملک کے آئین کے مترادف قرار دیا گیا کہ جب اکثریت جمع ہو گئی تو اکثریت کھڑے ہو کر ایک شخص کو اپنا مقتدا بنائے اور وہ مقتدا معاذ اللہ اس حیثیت پر ہو جائے کہ اس کو ساری قوم شارع سمجھے اور وہ اللہ کے احکام میں جس طرح چاہے تحریف کرے. اور یہی آج جس طرح کہ میں نے بولی اس ترجمے عرض کیا آپ کے سامنے کہ بائبل نسخہ قدیم اور نسخہ جدید کے اندر جو تحریفیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سب سے بڑی یہ رہی, اور قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کے بعد سرکار علیہ السلام نے جس کی اہمیت بیان فرمائی, اور یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہوا کہ قرآن کریم فرقان حمید کے متعلق ایک جملہ کر سکے یا ایک جملہ کہہ سکے, بلکہ ساری امت کا شرازہ آج اس بات پر ہی متفق ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو حضرت جبریل امین خدا کی طرف سے لائے اور سرکار کی خلف پر نازل فرمائے. کتاب کتاب بلا رہے وہی, یہ وہ بلند و بالا کتاب ہے کہ جس میں شک, فرمایا شک کی جگہ ہی نہیں ہے. تم شک کی بات کرتے ہو, فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں تو شک کی جگہ ہی نہیں ہے. اور تم شک کی بات کرتے ہو, فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت اور اس کا تحفظ کرنے والے ہیں. میں انشاءاللہ العزیز ان قریب اس بات کی بھی دعوت آپ حضرات کو دے دوں, ان قریب عیسائیت پر ہم ایک مضبوط پروگرام یہاں پر کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں یہودیت اور نصرانیت کی چند کتابوں پر میں بھی تحقیق کر رہا ہوں, وہ مواد جمع کر رہا ہوں, انشاءاللہ وہ انٹرنیٹ ویب سائٹ پر بھی ہوگا, آپ حضرات کو دعوت بھی دی جائے گی, اشتہارات کے ذریعے آپ کو مدعو بھی کیا جائے گا. تو اس میں عیسائیت سے اسلام کا اختلاف کیا ہے اور عیسائی مذہب کی موجودہ عیسائی مذہب کی حقیقت اور ان کی حیثیت کیا ہے, وہ کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں, اس کے مطابق انشاءاللہ العزیز ایک تحقیق اور علمی مواد آپ حضرات کے سامنے قرآن کو ایک طرف رکھ کر اور بائبل کو ایک طرف رکھ کر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا. یہ صرف اس تحقیق کے لیے کہ ہم علمی سطح پر اس موضوع کو دیکھیں کہ جناب آیا وہ فرسودہ مذہب جسے آج دنیا کے سب سے بڑا مذہب قرار دیا جا رہا ہے, حقیقت یہ ہے کہ وہ محض دعویٰ ہے, اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں, اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں. لیکن الحمدللہ آج ہند کی ایک سرزمین کے کونے سے لے کر افریقہ کے آخری جزیرے تک, افریقہ کے آخری جزیرے سے لے کر عرب کے انتہا تک, جہاں کی بھی کوئی سیر کر لے اور اپنی طرف سے معاملہ کر لے, اپنی طرف سے تحقیق کر لے, تو وہ یہی دیکھے گا یہاں پر بھی الف لام میم اسی طرح پڑھا جا رہا ہے, وہاں پر بھی الف لام میم اسی طرح پڑھا جا رہا ہے. اسلام کا دستور جو خدا نے گویا کہ محفوظ فرمایا, یہ تو 1427 ہجری کے قریب کا یہ لمحہ چل رہا ہے اور آج تک الحمدللہ امت مسلمہ اس پر متفق ہے. وہاں تو حضرت عیسیٰ کی موجودگی میں کتابوں میں تحریفیں کرنا شروع کر دی, اور حضرت عیسیٰ کو بقول ان کے سلیب پر چڑھائے ہوئے ابھی پلک جھپکنے کا بھی لمحہ نہیں گزرا تھا کہ ان کے علماء نے توریت کو, انجیل کو اپنے بغلوں کے نیچے دبا کر اس میں تحریفیں شروع کر دی. تو جناب یہ وہ دین اسلام کی اقانیت ہے کہ جناب الحمدللہ اتنا عرصہ طویل گزر چکا, 1400 سال کہنا تو بہت آسان ہے, لیکن یہ 1500 سال پر یہ محیط اسلام کا یہ گویا کہ درینہ مرحلہ جو گزرا ہے, یہ اتنے عظیم پیدائش گزرا ہے کہ اس میں کرامتہ جیسے فرقے آئے, اس میں راضی جیسے فرقے آئے, اس میں معتزلہ فرقے آئے, اور سب سے بڑی بات اسلام کی اقانیت کی یہ ہے کہ اس کو ڈھانے کے لیے اسی میں سے لوگ کھڑے ہوئے, لیکن آج تک قرآن اپنی اصل شکل میں باقی ہے. تو یہ اسلام کی حقانیت اور رب کریم کے اس دعوے کی کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم اسے نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کا تحفظ اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ اس کی عملی تفسیر ہے. ورنہ قرآن کے مقابلے میں ایک بہت بڑا عربی شاعر گزرا ہے متنبی، اور اس کی شعرا کی جماعت میں اسے سر فہرست رکھا جاتا ہے عربی شعرا، کیونکہ عربی زبان دنیا کی سب سے قیمتی اور اہم زبان ہے کہ جس میں ایک ایک شے کے کئی نام ہیں. مثلاً آسان سی چیز کہ جناب اگر سانپ ہے یا شیر ہے تو اس ایک ایک جانور کی جگہ تحقیق کی جائے تو ایک ایک جانور کی 80-80-100-100 نام ہوتے ہیں. تو یہ اتنی وسیع زبان ہے جس کی گرامر کو پڑھتے جائیں تو جناب صرف ابتدا میں ہی بندہ رہتا ہے، انتہا پر پہنچتا نہیں. تو یہ اتنی وسیع بلیغ جو گیا کہ زبان ہے، اس میں شاعر متنبی جو شخص تھا اس کی شاعری کو عربی زبان میں سب سے فوقیت دی گئی. جب اس کے اشعار کے چرچے ہونا شروع ہوئے تو اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد قرآن کے مقابلے میں کتاب لکھنے کی صورت اختیار کی، اور اس میں اس نے ایک آیت گھڑنے کی کوشش کی کہ الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل، اس کا ترجمہ یہ ہے علم، یعنی قرآن کے اس طرز پر وہ لے کر آتا ہے اور اس آیت کو گھڑتا ہے کہ الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل، کہ ہاتھی اور تم جانتے ہو ہاتھی کیا ہے اور ہاتھی کیا چیز ہے. تو مجمع سے ایک بچے نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضور آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہاتھی کیا چیز ہے اور آپ نے کبھی ہاتھی کو دیکھا ہی نہیں ہے. تو گویا کہ جس نے اگر دعویٰ کرنے کی کوشش کی تو اس کی زبان سے وہ چاشنی کو کھینچ لیا گیا، وہ فساد کو کھینچ لیا گیا، اور مجمع خود اس کے اوپر گویا کہ شب خون کی طرح اپنے دل کی کیفیت پر گویا کہ نافذ ہوا. تو شریعت مطہرہ میں آج بھی دیکھیے بڑے بڑے عربی شعرا ہے لیکن کسی میں دم نہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید کے مقابلے کی ایسی آیتیں لے کر آئے. اور اگر وہ شعرا ہیں بھی جس طرح مستشرقین ہیں تو عیسائی، لیکن مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی یونیورسٹیوں میں مسلمانوں کے مدارس میں وہ داخل ہوئے اور انہوں نے کئی جگہ پر اسلام کو مشکوک کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن کے طرز ادب پر، طرز تکلم پر، گرامر کے نظم و نقص پر کوئی گرا نہیں کر پائے کہ یہ آیت اپنے سٹائل، اپنے ادا، اپنے بیان، اپنے طرز خطاب کے خلاف ہے. بلکہ وہ تمام لوگ قرآن پر مکمل ریسرچ کرنے کے بعد بھی انہیں کوئی سکم نہیں ملا، اندر داخل ہونے کا کوئی گویا کہ شغاف نہیں ملا کہ جس میں وہ کلام خدا بندی کے اندر تحریف کرنے کی ضرورت کر سکے. اور آج سے نہیں سرکار کے دور سے یہ چیلنج تھا کہ بھائی کن تم فی رہی مما نزلنا علی عبدنا فاتو بصورت من مثلہ، اللہ فرماتا ہے کہ تم اس پر شک کرتے ہو کہ جو ہم نے اپنے اس محبوب بندے پر اتارا ہے، فاتو بصورت من مثلہ، جاؤ اس کے مثل ایک صورت بنا کر لے آؤ، جاؤ اس کے مثل ایک صورت بنا کے لے آؤ. یہ دعویٰ اس دور میں ہو رہا ہے حضرت گرامی، یہ نہیں کہ دوراجی میں آ کر اردو زبان یا مینی زبان بولنے والے کو کہا جا رہا ہے کہ عربی میں لے آؤ، نہیں، بلکہ اہل عرب اور مکہ کی وہ سرزمین کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی گھٹی کے اندر عربی کی فصاحت و بلاغت، اس کا منب پیوست ہو جاتا ہے. حرم کی دیوار کے اوپر عربی قصیدے لگائے جاتے ہیں، اور وہ قصیدہ جب تک کوئی دوسرا شاعر اس کا جواب نہ لائے تو وہ قصیدہ ٹنگا ہوا رہتا ہے، اس کو ہٹانے کی کسی ضرورت نہیں ہوتی. ایسے یعنی اپنی زبان پر اس قدر بھروسہ کرنے والی جماعت اور اپنی شاعری اور اپنی علمی بلندی پر اس قدر فخر کرنے والی جماعت کو وہ نبی چیلنج کر رہا ہے کہ جسے کسی نے کبھی مدرسے میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، جسے کسی نے کبھی کسی استاد ادب کے سامنے زانو تلمس کو خم کرتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ آج نبی امی کی کھڑے ہو کر دعویٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ان کن تم فی رائے بن مما، کہ میرا رب مجھ سے کہتا ہے کہ میں تم سے کہہ دوں کہ وہ ان کن تم فی رائے بن مما نزلنا علی عبدنا، کہ تم اس چیز میں شک کرتے ہو جو ہم نے اس اپنے عبد خاص کو اتاری ہے، چلو تم شک کرتے رہو، لیکن تم نے خانہ کعبہ پر اپنے اشعار لکھ کر، جو عربی کا طرز یہ تھا کہ وہ اشعار لکھ کر خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا دیتے تھے اور چیلنج کرتے تھے کہ لے آؤ اپنے بڑے بڑے عربی دانوں کو اور شعرا کو اور اس قصیدے کا جواب لکھ دے. اب ساری قوم اس کی تگدو پر لگ جاتی کیونکہ ان کو اپنی زبان سے بڑی محبت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بلندی مال کے ذریعے نہ ہو، شہرت کے ذریعے نہ ہو، بلکہ عربی زبان کے ذریعے ہو. اب سارا عرب کا معاشرہ اس کا جواب لانے کے در پہ ہو جاتا. اب جب اس سے بہترین شاعری یا شعر کہہ دیے جاتے تو اس کو اس کے ساتھ لگا دیا جاتا، جب عوام کا رجحان اس طرف ہو جاتا تو پہلے والے کو اتار دیا جاتا. اور یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جب یہ کلمہ صادر ہوا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ, کہ میرے رب مجھ سے کہتا ہے کہ میں نے جو اپنے عبد خاص پر یہ لازوال کلام اتارا ہے تم اس میں شک کرنے کی گنجائش کرتے ہو تو جاؤ, تمہیں تمہاری لائبریریوں کی آزادی ہے, تمہیں تمہاری تحقیق کی آزادی ہے, تمہیں تمہاری فکر کی آزادی ہے, تمہیں تمہارے شاگردوں کے جمع غفیر میں بیٹھ کر تحقیق کرنے کی آزادی ہے. جاؤ فاتو بھی صورت میں مثل ہی, کہ اس کے مثل ایک صورت بنا کر لے آؤ. ایک جگہ قرآن میں آیا کہ دس آیتیں لے آؤ, ایک جگہ آیا ایک ہی آیت لے آؤ, اس کے مثل بنا کر لے آؤ. جب عرب کے معاشرے میں یہ بات پھیل گئی تو یہ ایسے معاشرے میں چیلنج کرنا کہ جناب ہر بچہ بچہ جو بڑے بڑے شعراء کو منہ توڑ جواب دے دیتا ہے وہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے رب کریم اعلان فرما رہا ہے کہ محبوب کہہ دو کہ ایک سورت بنا کر لیا ہے, اور قرآن کی ایک سورت کم سے کم تین آیتوں پر بھی ہے. تو کہا ایک سورت بنا کر لیا ہے اور اس کا جواب پیدا کرے. جو سارے اہل عرب عاجز آ گئے کہ جناب جو سرکار پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے ساتھ ان پر ایک روب تاری ہو جاتا ہے. اشعار سے تو مستی آتی ہے, اشعار سے تو شہوت بیدار ہوتی ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ گندے اشعار گانے میرا آقا فرماتے زنا کا منتر ہے, کہ وہ انسان کے نفس کو خواہش کی طرف لاتے ہیں. لیکن قرآن کریم فرقان حمید جو طرز تخاطب عرب کے معاشرے کے اعتبار سے اشعار کے طرز میں آتا ہے کہ وہ دحا واللیل اذا سجا یا ایها المدثر قم فانذر, اس قسم کے اشعار کے انداز میں لے کر آتا ہے, لیکن اس سے طبیعت میں مستی نہیں پیدا ہوتی بلکہ وہ اپنے روب کو داخل کرتا ہے اور سارے مجمع پر گویا کہ سکتہ طاری ہو جاتا ہے. اور جب میرے آقا تلاوت کرتے فضا میں آواز گونجتی تو ابو جہل بھی اپنے بستر سے اٹھ کر سرکار کے دروازے پر پہنچ جاتا. آپ اندازہ لگائیے کہ جب سیدنا داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کریں تو فضا معلق ہو جاتی ہے, اور جب محمد رسول اللہ قرآن کی تلاوت کریں تو حال کیا ہوگا. جب میرے آقا قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے فجر کی نماز سے قبل تو کافر اپنے بستروں سے اٹھ جاتے, انہیں نہیں پتا ہوتا کہ کیا چیز ان کو کھینچ کے لے جا رہی ہے. ایک وجہ ان کی یہ تھی, ایک تو میرے آقا کا معجزہ تھا, دوسرا ان کو عربی زبان سے محبت تھی. علماء نے لکھا کہ ابو جہل جو اٹھ کر سرکار کے دربار پہنچ جاتا اور دیوار کے پیچھے سے کان لگا کر سن رہا ہوتا, اور وہاں سے عدبہ شیبہ یہ جو عرب کے بڑے بڑے علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے اتنا فصیح بلیغ اتنا میٹھا کلام کبھی سنا ہی نہیں تھا. تو ایک تو سرکار کے آواز کی تاثیر وہ معجزہ, دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کے کلام کا انداز تخاطب ایسا تھا کہ ایسا انداز ایسا کلام کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں. تو وہ تو تھے ہی عربی زبان کے دیوانے اور اس کے پروانے, تو لہٰذا جب سرکار تلاوت فرماتے تو گویا کہ نور الا نور ہوتا, اور انہیں نہیں پتا چلتا کہ وہ بستر سے کب اٹھے ہیں, پاؤں میں جوتا ہے بھی کہ نہیں, اور اپنے جسم کو رگڑتے ہوئے سرکار کے دربار تک پہنچ جاتے. اور جب فجر طلوع ہو جاتی اور سرکار کی تلاوت کو موقوف فرماتے تو ابو جہل اپنے راستے پر بھاگ رہا ہوتا, ادبا اپنے راستے پر, تو راستے میں ٹکر ہو جاتی اور کہا جاتا تم کیوں آئے ہو, یہاں تم کیا کر رہے تھے؟ تو کہا جناب آپ کیا کر رہے تھے, ذرا یہ ارشاد فرمائے آپ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ تو بس میں ایسے گزر رہا. تو کہا سچ بتاؤ تم محمد بن عبداللہ کے گھر تک آئے تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا ہاں آئے تھے. تو کہا کیوں آئے تھے؟ کہا ہمیں خود نہیں پتا, کہا بس ایک آواز تھی جو ہمیں کھینچ کر لیا ہے. تو کہا جب اب یہاں پر بیٹھ کر ہم وعدہ کرتے ہیں, کیونکہ ہم ان کو تو جادوگر کہتے ہیں معاذ اللہ, پھر ہم ان کی طرف کیوں جائیں؟ ہماری قوم اگر اس حالت ہمیں دیکھ لے تو قوم کا کیا ہوگا؟ تو لہذا وعدہ کرو. اپنے بتوں کا نام لینا شروع کیا, لات کی قسم, عزا کی قسم, آج کے بعد ہم کبھی نہیں آئیں گے, ہم اپنے نفس پر, اپنے اوسان پر, اپنے احساس پر مکمل طور پر کنٹرول کریں گے. لیکن جب دوبارہ تہجد کے بعد, جس کا اعلان قرآن کہتا ہے کہ وہ من الدیر فتہجد بہ نافلۃ لک, محبوب اٹھ جا اور کوشش کرتے ہوئے رات کو نوافل پڑھ. اور جب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نوافل کے اندر تلاوت کلام پاک کرتے, پھر وہ آواز جب فضا میں گویا کہ گونجتی ہے اور کافروں کے محلے تک میرے آقا کی آواز جاتی ہے, پھر وہ اپنے بستر سے اٹھ کر سرکار کے دربار میں پہنچ جاتی ہے. اور یہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر لان تان کرتے ہیں, تو یہ قرآن کریم فرقان حمید کی حقانیت ہے. یہ قرآن کریم فرقان حمید کی حقانیت ہے کہ جناب یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ یہ اس معاشرے پر بھی چیلنج تھی اور آج کے معاشرے پر بھی گویا کہ یہ چیلنج ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیلنج کی دلیل بنا کر بھیجا کہ تم کتاب کیا لاؤ گے, پہلے ایسا محبوب کو لے آؤ. فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا, تم اس چیز پر اعتراض کرتے ہو جو ہم نے اپنے محبوب پر اتارا, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, لے آؤ ایک سورت اس کے مثل. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں پر قرآن اور سورت سرکار کو کہا گیا ہے,
یہاں جو کہا گیا فأتوا بسورة من مثلہ، تو یہاں اصلا قرآن کی سورت مراد نہیں بلکہ سرکار کا وجود مراد ہے کہ جناب قرآن کو پہاڑ پر اترتا ہے تو پہاڑ پھٹ جاتا ہے، ارے محمد رسول اللہ جیسی ذات بھی تو آئے جو قرآن کو سینے میں بسا کر اپنی زبان سے بیان کرے. تو کہا فأتوا بسورة من مثلہ، پہلے آمنہ کے لال جیسا تو لے آؤ کہ جناب جو تمہارے سامنے قرآن پڑھ کر سنائے جس قرآن کی حیبت سے کوہ مسمم مضبوط پہاڑ کا جسم بھی پاش پاش ہو جاتا ہے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے سہل انداز میں اپنے رب کی عطا سے اسی تلاوت فرماتے ہیں. تو یہ قرآن مجید فرمان حمید کے اندر اللہ رب العزت ابتدا میں شاہ فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم بھی رب سے جو عہد کرتے ہو اس کو پورا کرو، اہل کتاب تم نے جو عہد کیا اس کو پورا کرو. اب وہ عہد کیا ہے؟ عہد ہے ایمان، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمان جو ہے اس کا تم خدا سے عہد کرتے ہو، جب مومن بنتے ہو تو اس پر مضبوطی سے کاربند ہو جاؤ، اس میں سے کسی چیز کا انکار پھر نہیں کرنا ہے تم، کہ تم اپنے آپ کو مومن کہو اور تقدیر کا انکار کرو، تم اپنے آپ کو مومن کہو فرشتوں کا انکار کرو، تم اپنے آپ کو مومن کہو اور گویا کہ قیامت کا انکار کرو، تم اپنے آپ کو مومن کہو اور قبر سے اٹھنا اس کا انکار کرو، تم اپنے آپ کو مومن کہو اور کسی بھی ایک رسول کی نبوت کا انکار کرو، تم اپنے آپ کو گویا کہ مومن کہو اور خدا کی الوہیت کا انکار کرو. فرمایا یہ نہیں چلے گا، پوری اس ترتیب پر عمل کرو گے تو تم مومن بن جاؤ گے، پوری اس ترتیب پر عمل کرو گے تو مومن بن جاؤ گے. صرف اگر اس انداز میں کہو گے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے تو اس میں شک ہے، یہ کہو میرے لیے اللہ کافی ہے، یہ کہو میرے لیے اللہ کافی ہے، پھر اس کے بعد اس کا رسول کافی ہے، فرشتے کافی ہیں، سارے عقائد کی باتیں ہیں، کیونکہ صرف جہت یہ دے دی جا کہ خدا کو مانو اور کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے کہا یہ کون سا ایمان ہوا؟ پھر صرف خدا کو ماننا یہ تو توحید ہے، اور توحید ہی جہنم میں جائے گا، کیونکہ ابلیس توحید کو مانتا ہے لیکن ایمان کو نہیں مانتا، وہ تو جہنم میں جائے گا. لیکن مومن جہنم میں نہیں جائے گا، اور مومن وہ ہے جو اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ رسولوں کو بھی مانتا ہے، فرشتوں کو بھی مانتا ہے، قیامت کو بھی مانتا ہے، مر کر اٹھنے کو بھی مانتا ہے، ہر چیز کا خالق خدا کو مانتا ہے، قدر خیر اور قدر شر کا مالک خدا کو مانتا ہے. اور آسان کر دوں دو لفظوں میں تو یہ سنیں، یہ ساری کائنات جو ہے یہ خدا کے وجود کی دلیل ہے کہ دن کا آنا رات کا جانا، یہ سمندروں کا پھیلاؤ، یہ زمین کا پھیلاؤ، یہ آسمان کی چھتری کا اتنا واضح ہونا، بغیر ستون اور عماد کے اس کا ٹھہرے رہنا، پہاڑ کا ہواؤں کے جھونکوں کو برداشت کرنا اور اتنے مضبوط پہاڑوں کا ٹھہرے رہنا، پہاڑ کی چوٹیاں جو برف سے لبی ہوئی ہیں، سبزہ زاروں سے دبی ہوئی ہیں، لالہ زاروں کی طرف آپ جائیں تو یہاں چمیلی ہے، یہاں گلاب ہے، یہ تمام چیزیں خدا کی وجود پر دلیل ہے. تو اگر تم اپنے عقل سے خدا کو ڈھونڈو گے کہ جناب یہ پہاڑ کا بنانے والا کوئی ہے، یہ زمین کا بنانے والا کوئی ہے، ہم اگر ایک 50 کلو کے آدمی کو سمندر میں ڈالیں تو ڈوب جاتا ہے، لیکن یہ ہزاروں کلو کا جہاز جو چلتا ہے یہ نہیں ڈوبتا، اور اس کو کون ہے جو راستہ دیتا ہے اور تیرا دیتا ہے؟ اور جناب زمین کی سطح نشیبی ہے اور سمندر کی سطح آفاقی ہے، وہ بلند ہے، لیکن وہ کون سی ذات ہے جس نے سمندر کو خشکی سے روکا ہوا ہے؟ وہ کون سی ذات ہے؟ اور قاعدہ کلیہ عقلی تو یہی ہے کہ جناب جو چیز بالا ہوتی ہے وہ اسفل پر غالب آ جاتی ہے. وہ کون سی چیز ہے کہ گندے پانی سے انسان کو وجود دے دیتی ہے؟ کہ جناب پیٹ کے اندر نہ سانس کی کوئی بات ہے نہ غذا کی بات ہے، لیکن بچہ پروان چڑھتا ہے، پروان چڑھتا ہے، عقل پاتا ہے، شعور پاتا ہے، حیات پاتا ہے. وہ کون سی ذات ہے کہ جو ایک پانی سے قطرے سے انسان کو پیدا کر دیتا ہے، پھر ہی اسی انسان کو معدوم کر دیتا ہے؟ تو اس فکر کے ساتھ خدا کو ڈھونڈنا، یہ ہے توحید، یہ ہے توحید. اور یہی ساری باتیں سرکار کی زبان سے سن کر مان لینا، یہ ہے ایمان. اپنی عقل سے خدا کو ڈھونڈنا، یہ ہے توحید. اور اسی اللہ کو سرکار کی زبان سے مان لینا، یہ ہے ایمان. تو سرکار کی زبان سے صرف اللہ کا وجود نہیں ثابت ہوا بلکہ انبیاء کا وجود بھی ثابت ہوا، قیامت کا وجود بھی ثابت ہوا، قدر خیر قدر شر کا خالق اللہ ہے یہ بھی ثابت ہوا. تو فرمایا کہ اپنے رب سے عہد کو پورا کرو، یعنی جو ایمان لانے کا طریقہ ہے اس طریقے پر ایمان لاؤ اور اس پر جم جاؤ. اور پھر اس کے بعد جو چیزیں رب نے تم پر حلال کی ہیں، جو عوامر ہیں، جو تم پر فرض ہیں، اس کو بجا لاؤ، اور جو نواہی ہیں جس سے تم نے بچنا ہے، اجتناب کرنا ہے، اس سے تم گویا کہ باز آ جاؤ. تو اس صورت میں پہلے ہی عہد کے ساتھ اس بات کو واضح کیا گیا. فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام
الا ما یتلا علیکم، فرمایا تمہارے لیے ہر قسم کے چوپائیوں جانوروں کو ہم نے حلال کر دیا ہے، ما سوا ان جانوروں کے جن کا حکم آگے آئے گا. اب اسی آیت نمبر 3 میں اس کا حکم آ رہا ہے تو اللہ کے ارشاد فرماتا ہے کہ الا ما یتلا علیکم، اللہ نے چوپائیوں کو تم پر حلال کر دیا ہے، چار پاؤں کے جانوروں کو تم پر حلال کر دیا ہے، مگر وہ جانور تم پر حرام ہے جس کا ذکر آگے آئے گا. تو یہاں پر فرمایا کہ بہیمت الانعام، چوپایوں کو تم پر حلال کر دیا گیا ہے. تو بہیمہ کہتے ہیں عرف کے اندر سمندر اور خشکی کے جتنے چوپائے ہیں، اس کو عربی زبان کے اندر بہیمہ کے لفظ یاد کیا جاتا ہے. اور انعام ان چوپایوں کے لیے کہا جاتا ہے جن کی حلت قرآن سے ثابت ہے، مثلا اونٹ، گائے، بکری. اور اسی کے ساتھ ان کی ساتھ جو چیزیں مدحق ہے، جس کا ثبوت سرکار کی شریعت سے ثابت ہے، یعنی بھینس، بھیڑ، ہرن، تو اس کو انعام کہا جاتا ہے. اور بہیمہ یہ عام ہے حرام اور حلال جانور کے ساتھ، لیکن انعام کے لیے مفسرین نے فرمایا کہ جناب یہ وہ چوپائے ہیں جن کو خدا نے حلال فرمایا. وہ فرمایا الا ما یتلا علیکم، لیکن ہاں وہ جانور تم پر حرام کر دیے گئے ہیں جس کا ذکر آگے قرآن مجید فرقان حمید بیان کرے گا، جس طرح آیت نمبر 3 میں اس کا ذکر آئے گا. اشاء فرما غیر محل صحیح بن تم ہو، لیکن جب تم حالت احرام میں ہوا کرو تو شکار نہیں کرنا. اب یہاں پر یہ کہ حالت احرام میں شکار نہیں کرنا کیا مقصد، تو قرآن مجید فرقان حمید آگے اشاء فرماتا ہے کہ حالت احرام میں جو حاجی ہوگا، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی ابتدائی 3 آیتیں حاجی سے متعلق ہے، حج سے متعلق ہے، تو فرمایا جس نے حالت احرام باندھ لیا وہ نہ جوؤں کو مارے گا نہ شکار کرے گا، لیکن اس پر جو اللہ نے حالت احرام والے شخص پر جس شکار کو حرام کیا ہے وہ ہے خشکی کا شکار. لیکن اگر وہ مچھلی پکڑ لے سمندر سے، مچھلی کا شکار کر لے، تو حالت احرام میں وہ سمندری شکار کر سکتا ہے، سمندری شکار کر سکتا ہے، مچھلی پکڑ سکتا ہے، لیکن خشکی کی چیزوں کا وہ گویا کہ شکار نہیں کر سکتا. اس کی خصوصیت اللہ رب العزت نے آگے سورہ انعام کے اندر بڑے واضح طور پر ارشاد فرمائی ہے، فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے اس کا حکم صادر فرما دیتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے اس کا حکم واضح طور پر صادر فرما دیتا ہے. تو آیت نمبر 1 تک یہ آیت مکمل ہوتی ہے، اور ان اللہ یحکم ما یرید یہ آیت نمبر 1 ہے سورہ المائدہ کی، جس کی تفسیر آپ نے سماعت فرمائی کہ جس میں مسلمانوں سے عہد لیا گیا اور اہل کتاب سے عہد لیا گیا کہ تم ایمان لاؤ، اور ایمان لا چکے ہو تو اس کا بھرم رکھو، اس پر عمل کرو، اور اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ، اوف بالعقود، اور اس عقد کی اللہ کی بارگاہ میں وفا کرو. عقد کہتے ہیں ایک چیز کو دوسرے چیز کے ساتھ گرہ لگا دینا، گانٹھ لگا دینا، ایک چیز کو دوسرے چیز کے ساتھ باندھ دینا، اس کو عقد کہتے ہیں. اور یہاں پر اس کی جمع یہ ہے اوف بالعقود، کہ جو تم نے کتنی ایمان کی گرہیں اور دیگر جو تم نے وعدے کیے ہیں رب کے ساتھ، اس کو مضبوطی سے پکڑو کہ ایمان لاؤ اور جو اللہ نے تم پر حلال کیا ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، جس سے تمہیں منع کیا ہے اس سے تم گویا کہ باز آ جاؤ، اور اللہ نے تمہارے لیے یہ حلال چوپائے کیے ہیں اس کو کھاؤ، اور اللہ رب العزت نے جو چیزیں تم پر حرام کی ہے الا ما یتلا علیکم، وہ آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے ہم تلاوت کر دیں گے، ہم تمہارے سامنے اس بات کو واضح کر دیں گے. اور وہ شخص جو حالت احرام کے اندر ہے اس کے لیے شکار جائز نہیں، یعنی خشکی کا شکار جائز نہیں، اگر وہ سمندری شکار کرنا چاہے تو وہ کرے. اب کوئی کہے کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سمندری کر سکتا ہے خشکی نہیں کر سکتا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے. یہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو حالت احرام میں ہے وہ خشکی کا شکار نہیں کرے گا، سمندری شکار کرے گا. تمہارے ذہنوں میں آئے کہ دونوں شکار ہیں تو ایک شکار جائز ایک شکار منع کیوں؟ فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے حکم دے دیتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے حکم کے سامنے سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے، سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. سورہ المائدہ جو امت محمدیہ کے لیے ایک دستور ہے، ایک آئین کی حیثیت رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کی، اس کے مضامین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اور دوسرے مسلمان بھائی تک اس کو پہنچانے کی ہمیں توفیق اور جذبہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. سورہ المائدہ جو امت محمدیہ کے لیے ایک دستور ہے، ایک آئین کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کی، اس کے مضامین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسرے مسلمان بھائی تک اس کو پہنچانے کی ہمیں توفیق اور جذبہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا.